الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو لوگوں یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آئے سورہ الانعام کی 151 نمبر آئے تو اس آیت مبارکہ میں اس اگلی جو دو آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کا ذکر کیا اور کچھ باتیں کرنے کو کہیں کچھ سے رکنے کا کہا اور یہ بہت کمپریہنسو ہیں کیونکہ ان پہ عمل کرنا پورے معاشرے کو سنوار سکتا ہے. اس میں پہلی چیز جو یہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شرک نہ کرو, تو اس کی کچھ تفصیل گزر چکی ہے. دوسرا یہ کہ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تو اس کی بھی کچھ تفصیل گزر گئی. اور تیسرا جو پوائنٹ ہے کہ غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی, تو اس کی تفصیل چل رہی ہے. اور اس کی تفصیل میں دو پہلو ہیں, ایک ظاہری اور ایک باطنی, یعنی ایک ہے بچے کا ظاہری قتل اور ایک ہے باطنی قتل. تو ظاہری قتل کے حوالے سے بھی کچھ تفصیل گزر گئی. اب جو بات چل رہی ہے وہ ہے باطنی قتل کے حوالے سے. بچے کا باطنی قتل کیا ہوتا ہے؟ بچے کا باطنی قتل سے مراد ہے کہ اس کی تربیت نہ کرنا, اس کو روحانی طور پہ مار دینا, یعنی کہ اس کی تربیت پہ توجہ نہ دینا. اور اس میں بھی عموماً وجہ یہی بنتی ہے کہ انسان اوور انڈلج ہوتا ہے مال کمانے میں, دنیا کی معمولات میں, جس لیے وہ وقت نہیں دے پاتا یا نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ ایسا نہ کرو. تو اس آیت کے تحت پھر بچے کی تربیت کیسے کی جاتی ہے, کیا اہم پہلو ہیں, اس کا تذکرہ چل رہا ہے. تو بریفلی اس کے بارے میں یہی ہے کہ گولز جو ہے نا بچے کی تربیت میں جو مقاصد ہیں, جو منزل ہے, جو گولز ہیں, وہ تین ہیں. تین تین کے کمپوننٹس میں بھی ہوں گے یا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بچے کا تعلق بہتر ہو جائے. اور جب بچے کا کہا جا رہا ہے تو ایکچولی کسی بھی انسان کی تربیت کے کریکٹر بلڈنگ میں یہی گولز ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے تعلق. دوسرا ہوتا ہے کہ انسانوں سے ڈیلنگ بہتر ہو جائے یا انسانوں سے تعلق بہتر ہو جائے. اور تیسرا ہوتا ہے کہ دنیا کے معاملات یا دنیا سے ڈیل کرنے آ جائے, زندگی سے ڈیل کرنا آ جائے کہ کیسے ذہن ہے دنیا کے اندر, یعنی کہ اس میں لوگوں سے ڈیلنگ نہیں میٹر کر رہی ہوتی, وہ انسان خود ہی زندگی کی ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے. تو صبر ہے, شکر ہے, تقدیر پر راضی رہنا ہے, یہ ساری چیزیں اس ہیڈنگ کے اندر آتی. تو یہ تین چیزیں تین ذرائع سے حاصل ہوتی ہیں, اور وہ ہیں یہ کہ فقہ کا علم حاصل کرے, دوسرا یہ ہے کہ ایمانیات کو مضبوط کرے, ایمان کو مضبوط کرے, اور تیسرا ہے تزکیہ نفس کرے. اور یہ تین چیزیں تین جگہوں سے حاصل ہوتی ہیں. ایک ہے کہ قرآن و حدیث کے علم سے, فقہ کے علم کو حاصل کرنے سے, دوسرا ہے صالحین کی صحبت سے, نیکوں کی صحبت سے, اور ذکر اللہ کی کثرت سے. تو یہ ساری تفصیل گزر چکی ہے, جس ریکیپ ہے کوئکلی پچھلے سیشنز کا اور آج کی بات شروع کرنے کا. اور تین قسم کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے بچے کی, ایک ہوتی ہے فزیکل گروتھ, ایک ہوتی ہے اسپرچل گروتھ, اور ایک ہوتی ہے مینٹل گروتھ. تینوں اہم ہیں اور تینوں اس محنت سے حاصل ہو جاتی ہیں. تین چیزیں ایسی ہیں جو کہ بچے کی پیدائش سے پہلے کرنے کی ہیں. ایک ہے اچھے کپل کا اسپاؤس کا انتخاب تاکہ اس کا گول بھی وہی ہو, بچوں کو وہی اسی طرح ریس کرنا چاہ رہا ہو جیسے مرد کرنا چاہ رہا ہے یا بیوی کرنا چاہ رہی ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ جب بچے کے لیے کوشش کر رہا ہو انسان تو دعاؤں کا اہتمام کرے, اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جب امید سے ہو تو تب والدہ کے طرز عمل میٹر کرتا ہے. اللہ سٹنگ نے ذکر کیا تھا خاص طور پہ اس کا اللہ کی یاد میں لگے رہنا, ذکر میں لگے رہنا, یہ سارے اعمال اس کے بچے پہ افیکٹ ڈال رہے ہوتے ہیں. اور اس کے اپوزٹ بھی ہے, اگر یہ نہیں کریں گے کچھ گناہ کے کام میں انڈلج ہوگی تو پھر بھی بچے میں امپیکٹ اپوزٹ آئے گا. یہ نہیں کہ ابھی یوزلی ون سائڈڈ بات کی جا رہی کہ یہ کرنا ہے. تو آخر میں لاسٹ سیشن میں بس یہ بات ذکر کروں گا کہ کیا 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 جاتا ہے, تو مختصر ذکر کر دوں گا, لیکن یہ سمجھ جائے کہ گناہ کے کام بچ سے بچنا ہے تو پتا ہو کہ کیا گناہ ہوتے ہیں, نگاہوں کے گناہ, زبان کے گناہ, کانوں کے گناہ, تو ان سے بچنا ہے کیونکہ اس کے اپوزٹ افیکٹ آئیں گے. نیکی کے اچھے افیکٹس آتے ہیں, برائی کے برے افیکٹس آتے ہیں. پھر تین, پھر جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو تین ایج گروپس ہوتے ہیں, ایک بلو سیون, ایک سیون ٹو فورٹین, اور ایک فورٹین اینڈ ابو. تو بلو سیون کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ گزر چکی ہیں. سیون ٹو فورٹین جو مین کریکٹر بلڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے اس کے متعلق بھی بات ہو چکی ہے. اب جو ڈسکشن چل رہی ہے فورٹین اینڈ ابو کی چل رہی ہے کہ جب بچہ ایڈلٹ بن جاتا ہے تو تب اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اس میں تین کی میسیجز ہیں جو بچے کو دینے ہیں. ایک یہ کہ حیا کے متعلق, حیا کی حفاظت ایکسٹراڈنری ایفرٹ ہو, ایمان کی حفاظت ایکسٹراڈنری ایفرٹ ہو, کیونکہ ساری زندگی شیطان نے ان دو راستوں سے مینلی افیکٹ کرنا ہے. کیا کہ حیا کو پرفیکٹ ڈالے گا, اور دوسرا یہ کہ ایمان پرفیکٹ ڈالے گا. یہ کنیکٹڈ ہے, جب حیا افیکٹ ہوتی ہے ایمان افیکٹ ہوتا ہے, جب ایمان افیکٹ ہوتا ہے حیا افیکٹ ہوتی ہے, دونوں کنیکٹڈ ہیں. اور تیسری چیز ہے حلال رزق کے متعلق اسے ایمفیسائز کرنا ہے, کیونکہ کیریئر ڈیولپمنٹ کی ایج ہوتی ہے تو اس میں حلال رزق کا معنی ہے. اس کا بہت کلیئر میسج اور لاؤڈ میسج اس کو پہنچنا چاہیے کہ ایسا کرنا ہے. جب بھی جو بھی آپشن چوز کی جائے گی رزق کمانے کی, مال کمانے کی, تو حلال کو پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ ڈسکشن آئی تھی کہ یہ جب ایڈلٹ ہو جاتا ہے بچہ تو پھر نکاح کی ایفرٹ شروع ہوتی ہے, کیونکہ حیا کو بچانے کے لیے مین ذریعہ یہی ہے. تو اس میں پیرنٹس کا رول یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے متعلق تربیت کریں بچے کی. تو اس میں لڑکیوں کی کیا تربیت ہونی چاہیے وہ مینلی گزر چکی ہے, اب لڑکوں کی کیا تربیت ہونی چاہیے اس کے متعلق بات شروع کی تھی لاسٹ سیشن میں. تو اس میں تین مین میسج ہیں, یعنی کہ بیوی کے حقوق کہہ لیں یا شوہر کی ڈیوٹیز کہہ لیں. اس میں یہ ہے کہ بیوی کو عزت دینا, رسپیکٹ دینا, دوسرا ہے محبت دینا, اور تیسرا ہے اس کے جو بیسک رائٹس ہیں جس کو روٹی کپڑا مکان کہا جاتا ہے, کہ کھانے کو ارینج کرنا, رہائش ارینج کرنا, اور پہننے کو ارینج کرنا, یعنی کہ بیسک نیڈس پرووائڈ کرنا. تو یہ تینوں ذمہ داری ہیں. اور جب نیڈس کی بات ہو رہی ہے تو اس کے انڈر اسپرچل نیڈس بھی شامل ہیں, وہ علیحدہ نہیں ہوتی. یعنی باڈی کی نیڈس صرف پرووائڈ کرے, اسپرچل نیڈ نہ پرووائڈ کرے تو یہ پوری نہیں اکویژن. تو باڈی کی نیڈس بھی پرووائڈ کرنی, اسپرچل نیڈس بھی پرووائڈ کرنی. اللہ تعالیٰ نے قرآن وعدے طور پہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ ایمان والے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہ ہسبینڈ کے ذمہ ہوتا ہے کہ اسپرچل نیڈس بھی پرووائڈ کرے, سورسز پرووائڈ کرے کہ وہ کہاں سے اپنی اسپرچل گروتھ کرے, کیسے کرے, کیا سورسز ہیں. تو وہ ساری چیزیں اس کو پرووائڈ کرنا یہ شوہر کی ذمہ داریوں میں سے. اس کے بارے میں پوچھ ہو گیا آپ, صرف یہاں پہ نہیں انسان چھوٹ جائے گا کہ اس کے کھانے پینے کو پرووائڈ کر دیا, گھر پرووائڈ کر دیا, پھر پوچھا جائے گا اسپرچل نیڈس کا کیا ہوا. اس نے اسی لیے یہ مینشن ہے کتابوں میں کہ جب ایک عورت جہنم میں جائے گی نا تو چار لوگوں کے بارے میں شکوا کرے گی. وہ جو چار کلوز ریلیشن شپ ہے, اپنے فادر کے بارے میں, اپنے بھائی کے بارے میں, اپنے بیٹے کے بارے میں, اپنے شوہر کے بارے میں, کہ انہوں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے دین پہنچایا, یہ پہنچنے دیا, کیونکہ یہ میں تو گھر میں تھی, میں تو میرے پاس وہ سورسز اویلیبل نہیں تھے, تو انہوں نے مجھے کوئی گائیڈنس نہیں دی. تو اس لیے بہت اہم چیز ہے کہ عورت کو گائیڈنس دینا مرد کی ذمہ داری ہے, اس کو پرووائڈ کرنا مرد کی ذمہ داری ہے, جو بھی اس کا کلوز ریلیٹو ہو, مرد والد ہیں شادی سے پہلے, بھائی ہے, بیٹا ہے اور شوہر ہے. تو اس میں پھر اس کی ڈیٹیل ذکر ہوئی, تو یہ تین مین ایک بریف سے کمپوننٹس ہیں, یعنی سمری ہے جو بات اب ذکر ہوگی. اب ساری جو ہے ڈسکشن وہ انہی کی ایلیبریشن ہے. تین میں اس لیے ذکر کیا تاکہ یاد کرنا آسان ہو, کوئی کوئک ریکیپ کبھی کرنا ہو تو ذہن میں آ جائے کہ اس کو رسپیکٹ دینی ہے, محبت دینی ہے اور اس کے لیے جو روحانی اسپرچل اور فزیکل نیڈز ہیں وہ پرووائڈ کرنی ہے. پھر یہ ذکر ہوا تھا لاسٹ سیٹنگ میں کہ جب شادی ہو رہی ہو تو لڑکے کام ہے کہ اس چیز کو انشور کرے کہ شادی صحیح طور پہ اسلامی طریقے پہ ہو. پیرنٹس کا بھی رول ہے, کیونکہ وہ آگے میں ذکر کروں گا کہ پیرنٹس کا اس میں کیا رول ہے, وہ علیحدہ ہیڈنگ کے انڈر, لیکن یہ اوور لیپ کرتی ہیں. تو لڑکے کو بھی یہ ذمہ داری دینی چاہیے, کیونکہ کئی بار یہ ہوتا ہے لڑکا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس طریقے پہ ہو تو پیرنٹس نہیں چاہ رہے ہوتے, کبھی پیرنٹس چاہ رہے ہوتے ہیں تو لڑکا نہیں چاہ رہا ہوتا. تو اینی وے لڑکے کی بیسیکلی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو انشور کرائے کہ شادی میں ساری چیزیں اکارڈنگ ٹو اللہ تعالیٰ کی جو گائیڈنس اس کے مطابق, کیونکہ شادی بھی جیسے پورے کا پورا زندگی جو ہے اس کا ہر ہر پہلو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلیبریٹ کیا. جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ بچے کی تربیت کیا کرنی ہے, تو یہ ساری ایلیبریشن اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی, قرآن کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کی, تو اس میں اتنی ڈیٹیلڈ گائیڈنس موجود ہے. تو شادی ایک اہم چیز ہے جس سے رشتہ وجود میں آتا ہے اور اس کے بعد اولاد جنم لیتی ہے, تو اس کے متعلق بھی گائیڈنس ہے. تو اس رشتے کا جب وجود ہو رہا ہو, یعنی شادی ہو رہی ہو, تو وہ اس کو عبادت سمجھنا چاہیے. اب انسان کبھی سوچتا ہے کہ میں کوئی عبادت کروں, اس میں کوئی گناہ کا کام بھی ساتھ کر لوں, کہ مسجد میں نماز پڑھوں اور کوئی اور تصور بھی آ جائے, کوئی اور خیال بھی آ جائے, وہاں تو فوراً ایک اس کے متعلق ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یہاں کوئی گناہ کی آمیزش بھی نہ ہو. روزوں کے متعلق ایسی ہے, زکوٰۃ کے متعلق ایسی ہے, حج کے متعلق ایسی ہے. تو یہ بھی ایک ایسی ہی ایونٹ ہوتا ہے کہ جس میں پوری زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس میں بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ اس میں بھی کوئی گناہ کی آمیزش نہ ہو. تو کیا کیا گناہ عموماً ہوتے ہیں؟ جہیز. تو اس کو گناہ سمجھنا چاہیے, گناہ کبیرہ سمجھنا چاہیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لڑکے کے پاس نہ ہو چیزیں, پروویژنز نہیں ہیں گھر میں, سامان نہیں ہے, تو کیا کیا جائے؟ تو پہلی چیز پھر سمجھنا چاہیے کہ لڑکی کے جو بھی ارینجمنٹس ہیں, یعنی کہ اس کے رہنے کے, جیسے میں کہہ رہا ہوں فزیکل نیڈس, اسپرچل نیڈس, تو اس میں جو بھی نیڈس اس کی ہیں اس کی پرووائڈ کرنا لڑکے کی ذمہ داری ہے. اگر لڑکا نہیں پرووائڈ کر سکتا تو پھر اس پہ شادی فرض ہی نہیں ہے. یعنی اگر وہ ذمہ داری نہیں لڑکی کی اٹھا سکتا تو اس پہ شادی ہے ہی نہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ چونکہ اس کے پاس نہیں ہے تو اب لڑکی سے ایکسیپٹ کر لے یا ڈیمانڈ کر لے, تو یہ غلط نظریہ ہے. اگر لڑکا نہیں ہے اس کے پاس چیزیں, وہ کہ پہلی چیز کہ کیا ایسی چیز ہے کہ جس کی جس جو کہ لڑکی کی ایسی نیڈ ہو. لڑکی کی بیسیکلی تین نیڈز ہوتی ہیں, کسی بھی انسان کی تین نیڈز ہیں, کہ اسے رہنے کے لیے ایک چھت چاہیے ہوتی ہے, اس کو کھانے پینے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے خوراک چاہیے ہوتی ہے, اور جسم ڈھکنے کے لیے لباس. یہ بیسک نیڈز ہوتی ہیں. تو یہ بیسک نیڈز تو ہر انسان کے عموماً موجود ہوتی ہیں. جو لڑکا شادی کر رہا ہے تو وہ کسی گھر میں رہ رہا ہوگا, گھر سے مراد کوئی بہت بڑا گھر نہیں ہو سکتا, کوئی کمرہ تو ہوگا جس میں وہ رہ رہا ہوگا. وہ دو وقت تین وقت کھاتا ہوگا, جس سٹینڈرڈ کا بھی کھاتا ہوگا, اور کوئی لباس اس کا ہوگا جس سٹینڈرڈ کا بھی ہوگا, کچھ تو ہوگا نا اس کے پاس. تو اسی سٹینڈرڈ کا اس لڑکی کو پرووائڈ کر دے. سونے کے لیے کوئی بیڈ ضروری تو نہیں ہے, زمین پہ سویا جا سکتا. تو یہ میں بیسک منیمم کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ایک ذہن میں تصور ہے نا کہ نہیں کچھ ہوگا گھر کے اندر اور وہ لڑکی لائے گی, یہ عجیب و غریب تصور ہے, سمجھ سے باہر ہے کہ لڑکا لڑکی کو سلیکٹ کر رہا ہے. اب اس پہ کوئی ذمہ داری, لڑکی نے ایک قربانی دینی ہے, مین قربانی, کہ اس نے اس گھر سے دوسرے گھر میں چلے جانا. وہ آگے میں ذکر کرتا ہوں روایات کے تحت. اصل تو ذمہ داری لڑکے کی فائنینشیل جتنی بھی ہے کہ گھر کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے, پوری زندگی اس نے ہی پرووائڈ کرنا ہے. دیکھیں بعد میں زندگی میں 10 سال بعد, 20 سال بعد شادی کے گھر کے اندر کیا ہوگا, تو کیا وہ لڑکی والوں سے کہتا ہے کہ یہ دے دے؟ تو جب وہاں نہیں کہتا تو پہلے دن کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ پہلے دن کیوں یہ تصور ہے کہ وہ کچھ دیں گے؟ یہ امیزنگ کانسیپٹ ہے. لڑکے نے شادی کرنی ہے, اس نے پروویژنز پرووائڈ کرنی ہے, نہیں ہے تو یہ اس کا ہیڈ ایک ہے, یہ لڑکی والوں کا ہیڈ ایک نہیں ہے. تو پہلی چیز کہ اس کے پاس نہیں ہے تو اس پہ شادی فرض نہیں ہے. لیٹ سپوز لڑکی والے مان گئے کہ آپ کے پاس نہیں ہے اتنا, اس سے یعنی آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ یہ ہے, اور لڑکی والے نے ایکسپٹ کر لیا ہے اور لڑکی بھی راضی ہے, تو اب وہ اسی لیونگ سٹینڈرڈ میں رہے گی جو میں نے ذکر کیا بیسک منیمم. اور لیٹ سپوز تیسری آپشن کہ نہیں ہونا چاہیے تو لڑکا قرض لے کے کر لے اگر کرنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے لڑکی والوں کے پاس ہی پیسہ نہ ہو, وہ بھی قرض اٹھا کے عموماً کئی بار جہیز ارینج کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ لڑکا کرے وہ قرض اٹھائے اور ارینجمنٹس کرے. یعنی لڑکی والے تو ہے ہی نہیں, مطلب شرم آنی چاہیے بندے کو کہ میں کچھ لے رہا ہوں ان سے, وہ لڑکی دے رہے کوئی معمولی چیز ہے. یعنی کہ کئی بار جھوٹ اتنا رائج ہو جاتا ہے کہ وہ سچ لگنے لگ جاتا ہے, برائی اتنی رائج ہو جاتی ہے کہ وہ نارمل لگنے لگ جاتی ہے. اس کو گناہ سمجھے, اس کو برائی سمجھے, اس کو اپنے لیے شرم کا باعث سمجھے کہ میں ان سے کچھ لے رہا ہوں. تو اس طرح سے اس جہیز کی کو اپنے ذہن کے تصور بنائیں کہ بندہ شرم آ جائے کہ جہیز کا نام سنتا ہی کہ اپنی یعنی غیرت کا معاملہ ہو کہ میں ان سے کچھ لے رہا ہوں. لیٹ سپوز 20 سال بعد 25 سال بعد کوئی کہے کہ جی آپ سامان لے دیں, تو کہے کہ میں کیوں لے لوں, میں اپنا کماتا ہوں, میں جو بھی لیونگ سٹینڈرڈ میں اپنے پیسوں پہ زندہ رہوں گا. تو ایک غیرت مند آدمی ایسے ہی رہتا ہے. مہر کا ذکر ہوا تھا کہ مہر کتنا ہونا چاہیے, پھر اسی طرح ایک اور کئی بار گناہ کا باعث بنتا ہے بارات, اس کے متعلق ذکر ہوا تھا کہ وہ نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری رسومات بھی عموماً گناہ کا باعث بھی ہوتی ہیں, اور چونکہ اس میں دوسری قوموں کی پیروی ہوتی ہے, ان کو فالو کرنا ہوتا ہے, تو باقاعدہ علیحدہ گناہ ہے, اس لیے رسومات کوئی ہونی نہیں چاہیے. نکاح ہو اور ولیمہ ہو, ہاں اس میں اگر مالی حیثیت اجازت دیتی ہے تو اچھے طریقے سے کر, اس میں خوشی کا اہتمام بھی کرے سیگریگیشن کے اندر. اب اگلی بات جو چل رہی تھی, جو جس کی کوئی ڈسکشن ہو گئی تھی, وہ یہ تھی کہ جو ریسپیکٹ کے اندر آتی ہے بات, اس کی ایکسپلینیشن. اب ریسپیکٹ نہ ڈائریکٹلی لنک ہے لڑکی کے علیحدہ رہنے سے, یہ اس طرح میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کیسے؟ دیکھیں یہ بہت لیس لائکلی ہے کہ لڑکی کمبائنڈ فیملی میں رہے اس کو ریسپیکٹ ڈیو ریسپیکٹ ملتا ہے, بہت لیس لائکلی. اور لڑکے کے لیے بھی بہت لیس لائکلی ہے کہ وہ بیلنس کریٹ کر سکے, کیونکہ یہ ذکر لاسٹ سیٹنگ میں بھی ہو گیا تھا کہ یہ جو ظلم ہے نا, یہ صرف کوئی خاص ادارے تک محدود نہیں ہوتا, حکومت تک محدود نہیں ہوتا کہ ظالم حکومت ہے, ظالم حکمران ہے, کیونکہ عموماً یہ کانسیپٹ وہیں تک رکھا ہوا. انسان بینگ این انڈیویجل بھی ظالم ہو سکتا ہے, اور ہر انسان کو کوئی نہ کوئی سٹیٹس ملا ہوا ہے, یعنی وہ حاکم, جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ رہو تم میں سے ہر شخص اپنی رعیت کا نگہبان ہے, یعنی کہ جو ان کے انڈر ہیں اس کا وہ نگہبان ہے, تو ہر شخص ایک طرح کا حاکم ہے, تو ہر شخص سے بڑا ہے, اور قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص کو اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا. تو اپنے انڈر جو بھی ہے اس کے بارے میں آنسریبل ہے کہ میں نے ظلم کیا, رحم کیا, ان کو ڈیو رائٹس دیے یا نہیں دیے. پھر اور ایکسپلین کیا کہ لہذا امام یعنی سربراہ مملکت و حکومت جو لوگوں کا نگہبان ہے, تو یہ جو اسٹیٹ کا ہیڈ ہوتا ہے وہ لوگوں کے بارے میں آنسریبل ہے, اس کو اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا. نمبر ون. نمبر ٹو, مرد جو اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے, اس کو اپنے گھر والوں کے بارے میں جواب دہی کرنا ہو, تو ہر شخص کوئی مرد کو آنسریبل ہے اپنے گھر والوں کے لیے, اپنی وائف کے لیے, اپنے بچوں کے لیے جو ان کے انڈر ہے, کہ کیا معاملہ کیا. تو اگر کوئی ظلم ہوگا پکڑا جائے گا. اور آگے, عورت جو اپنے خاوند کے گھر اس کے بچوں کی نگہبان ہے, تو یہ عورت کی حکومت ہے. کیا کہ اس کو ملکہ بنایا گیا ہے کہ اب وہ گھر کے اندر ملکہ ہے, وہ اپنے ہسبینڈ کے بارے میں, اس کے گھر کے بارے میں جو ذکر ہو چکا کہ اس کی جو ڈیوٹیز ہیں اس کے بارے میں آنسریبل ہے, بچوں کے بارے میں آنسریبل ہے. یہ جتنا ہی پرورش کا کہا جائے عورت کا رول ہوتا ہے, مرد کی تو مین ڈیوٹی ہے کہ باہر سے ان چیزوں کو پرووائڈ کرنا اور سپرویژن کرنا کہ تربیت ویسی ہو رہی ہے کہ نہیں. عورت کا مین کام ہوتا ہے کہ ویسی تربیت کو ایگزیکیوٹ کرے, کیونکہ وہ زیادہ ان ٹچ ہوتی ہے بچوں سے عموماً. تو عورت جو اپنے خاوند کے گھر اس کے بچوں کی نگہبان ہے اس کو ان کے حقوق کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی, اور غلام مرد جو اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے اس کو اس کے مال کے بارے میں جواب دہی کرنا ہوگی. لہذا آگاہ رہو, تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک شخص اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہوگا. مشکات. تو پہلا کانسیپٹ یہ ہو کہ میں گھر کا حاکم ہوں. حاکم سے مراد ہے کہ آنسریبل ہوں, ان کو میں نے پروویژنز دینی ہے, سب پرووائڈ کرنی ہے, نیڈس پوری کرنی ہے, اور اگر ایسا نہ ہوا نا تو میں آنسریبل ہوں. تو جس طرح عموماً ایون کامن مین کو یہ بات پتا ہے عموماً کہ حقوق العباد جو ہے نا یہ بہت سینسٹیو میٹر ہوتا ہے. جب تک وہ شخص نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی نہیں ہوگی. تو یہ بہت سینسٹیو رول ہے ہسبینڈ کا, اس لیے ذکر کیا کہ اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے. وداؤٹ ٹریننگ اس بندہ نے من جانا یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے, دنیا کے حساب سے بھی آخرت کے حساب سے. تو ہسبینڈ یہ رول اپنا پلے کر پائے, اپنی ڈیوٹی پوری کر پائے, وائف رائٹس دے پائے کمبائنڈ فیملی میں, یہ بہت مشکل کام ہے, بہت ہی مشکل. جو اس سے گزرتے ہیں ان کو بتاؤ تھا کہ وائف کے رائٹس پورے کرے تو دوسرے ناراض ہوتے ہیں, دوسروں کو امپورٹنس دیں تو وائف کے رائٹس کے بعد پورے نہیں کیے جا رہے ہوتے. تو اس لیے پھر علماء مشائخ نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ اس کو علیحدہ گھر جو اس کی بیسک رائٹ ہے اس کو علیحدہ ہی رکھا جائے, کمبائنڈ فیملی میں نہ رکھے. اسی لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک مسلمانوں میں عموماً رہا کہ وہ کمبائنڈ فیملی کا کنسیپٹ نہیں ہوتا تھا. انڈو پاک میں بہت زیادہ رائج ہے, لیکن یہ دین کے مزاج کے, دین کی ٹیچنگز کے سے میچ پوری طرح نہیں کرتا. کیونکہ جس طرح ذکر کیا کہ ہسبینڈ کے لیے آلموسٹ امپاسبل ہے, نیئر ٹو امپاسبل ہے کہ وہ سب کے رائٹس دے دے اس کمبائنڈ فیملی کے اندر. کیونکہ ایک کمبائنڈ فیملی کے اندر عموماً پورے سارے لوگ تربیت یافتہ نہیں ہوتے, سب کو نہیں پتا ہوتا کیسے مینج کرنا ہے. ہر ایک کا مزاج فرق ہوتا ہے, ہر ایک کے اندر روحانی بیماریاں ہوتی ہیں, غصہ ہوتا ہے, حسد ہوتا ہے, کینا ہوتا ہے, بغض ہوتا ہے, اسی سے یہ لڑائیاں جنریٹ ہوتی ہیں. ایک ساس کبھی بھول جاتی کہ میں بھی کبھی بہو تھی, میں بھی بیاہ کے آئی تھی, کبھی میں بھی کسی کی بیوی تھی. وہ جیسے کوئی اور انٹر ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ حسد اور دوسرے جذبات جو کہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں اوورکم کر جاتی ہیں. تو اس لیے رول کیا ہے علیحدہ رکھے. اب اگلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ عموماً کے افورڈیبلٹی کا, کہ افورڈ نہیں کر پاتے. تو اپنی جو بھی انکم ہے اس کے مطابق علیحدہ رہ لیں, اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو تھوڑا لو کر لیں, لیکن علیحدہ رہنا سکون کا باعث ہوگا. یہ رشتہ ہے ہی سکون کے لیے, لتسکون الیہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یہ رشتہ میں نے بنایا تھا کہ سکون حاصل کرو. کمبائنڈ فیملی میں وہ سکون مل جائے جس طرح ذکر کیے آلموسٹ نیئر ٹو امپاسبل ہوتا ہے. تو اس لیے یہ سوچ لے کہ لیونگ اسٹینڈرڈ لوور کر لے, لیکن گھر علیحدہ رکھے, اس میں کمپرومائزز کر لے, فرنیچر نہیں ہے نہ لے, گھر علیحدہ رکھ. یہ جو ہے نا کہ گھر ایسا ہوگا ویسا ہوگا, زندگی میں اللہ تعالیٰ دے دور ویسا بنا لے, لیکن ساتھ رہنے کا تصور ذہن سے پش کر نکال دے اگر اللہ کے ہاں پکڑ سے بچنا ہے. یہ ایسی سینسٹیو چیز ہے. تو اس میں لڑکی کو بھی چاہیے ہیلپ فل ہو, اسے پتا ہے کہ میرا شوہر اتنا کماتا ہے اور وہ میرے لیے ایک علیحدہ گھر لینا چاہ رہا ہے, تو اس کے ساتھ ہیلپ فل ہو کہ ٹھیک ہے میں, ہم لیونگ اسٹینڈرڈ لوور کر لیتے ہیں لیکن اکٹھے رہتے ہیں, علیحدہ رہتے ہیں, تاکہ ہمارا ریلیشن شپ افیکٹ نہ ہو دوسروں کی وجہ سے. کیونکہ بات ذکر ہوگی عموماً اس ریلیشن شپ کو دوسرے افیکٹ کرتے ہیں, تو وہ نہ افیکٹ ہو. تو لڑکی کو بھی سمجھ دکھانی چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ ہم ٹھیک ہے لیونگ اسٹینڈرڈ لوور کر لیتے ہیں, فرنیچر بعد میں لے لیں گے, چیزیں بعد میں لے لیں گے, ملازمہ کا انتظام بعد میں ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اور دے گا تو ہم کر لیں گے, فی الحال ہم اپنی زندگی کو تو پرسکون بنائیں. اور جب یہ سٹیپ اٹھایا جائے جو ہنڈرنس بنے گا وہ گنہگار ہوگا. وہ ماں ہنڈرنس کریٹ کرے گی وہ گنہگار ہوگی, باپ ہنڈرنس کریٹ کرے گا وہ گنہگار ہوگا. تو اس میں وہ کمپوننٹ بھی, وہ اسپیکٹ بھی کور ہو رہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ پیرنٹس کو پرنٹ یعنی پرنٹنگ کیسے کرنی ہے. تو یہ بات بھی کور ہو رہی ہے یہیں پہ کہ اگر جو بھی پیرنٹس ہیں ان کے بچے یا ان کا بیٹا علیحدہ ہونا چاہ رہا ہے, تو بلکہ پہلی بات ہے پیرنٹ کو چاہیے کہ اسے کنوینس کرنے کا علیحدہ ہو, کیونکہ یہی ذکر ہو رہا ہے کہ بچے کی کیا تربیت کرنی چاہیے. تو تو بچے کو بتایا جائے گا کہ اسے ہو سکتا ہے نہ بتاؤ کہ اب علیحدہ رہے. اب اس میں یہ بات بھی ذہن میں آتی کئی بار کہ پیرنٹس بوڑھے ہو رہے ہیں تو ان کو یعنی کہ ڈپینڈنسی ہوتی ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ بچے ان کے سامنے ہوں. تو اس میں بھی سمجھ لیں کہ بڑھاپے کی بھی دو فیزز ہوتے ہیں. ایک فیز ہوتا ہے کہ جب انسان ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا فزیکلی فائنینشلی کسی پہ, تو اس وقت تو چاہیے کہ پیرنٹس اپنی کوئی ایکٹیویٹیز رکھیں. اور ظاہر بات ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ ویسے ان جنرل سمجھنا چاہیے کہ زندگی کے اندر جو کرنے والے کام ہیں نا بے تحاشا ہے اگر صحیح طور پہ انسان اپنے رول کو سمجھ لے. فزیکلی اپنے آپ کو گرو کرنا, دوسروں کو گروتھ میں ہیلپ دینا, اسپرچولی گرو کرنا, گروتھ میں ہیلپ دینا, مینٹلی گرو کرنا, مینٹلی گرو کرنے میں ہیلپ دینا پورے معاشرے کو, یہ انسان کا رول ہے, آپشنل نہیں ہے. اللہ تعالی نے نبوت ختم نبوت کا فیصلہ کیا کہ نبوت اب ختم ہے, تو اب وہ رول کون پلے کرے گا دوسروں کو سمجھانے کے بعد پھیلانے کی یہ امت. تو یہ تو انسان کو بھی ایک ذمہ داری ہے. اور انسان اگر اپنی زندگی میں دیکھے, فار ایگزامپل 60 ایئر سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں, تو فرسٹ 20 ایئر اپروکسیمیٹلی سیلف ڈیولپمنٹ میں لگ جاتے ہیں. اس میں کیریئر بھی شامل ہے, پڑھائی بھی شامل ہے, سب چیزیں شامل ہیں. تو رفلی نیکسٹ 20 ایئر اسٹیبلش ہونے میں لگ جاتے ہیں, فائنینشلی اسٹیبلش ہونے میں, کیریئر کے اسٹیبلش ہونے میں. اب جو آخری فیز آف لائف ہے اس میں تو انسان کو سوشل ورک کو ٹاپ پرائرٹی پہ لے آنا چاہیے کہ معاشرے کے کیا کام ہوں, جو کچھ میں نے زندگی میں حاصل کی ہے کیسے ڈسٹریبیوٹ کروں. میں نے علم حاصل کیا ہے, دنیاوی علم حاصل کیا ہے, دینی علم حاصل کیا ہے, میں نے سیکھی ہیں باتیں, میں نے یہ باتیں سیکھی ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, کیسے میں معاشرے کے اندر پھیلاؤں. کوئی میرا کزن, میں کوئی فیملی ممبر ایسا تو نہیں ہے جس کو میں نے, جس کو یہ باتیں نہیں پتا, میں نے نہیں پہنچائی. میرا دوستوں کے سرکل میں تو کوئی ایسا نہیں, میرے کزنز کے سرکل میں تو کوئی ایسا نہیں ہے, میرے آفس کولیگز میں تو کوئی ایسا نہیں ہے, میری فیملی ممبرز نیئر اور فار ان میں تو کوئی ایسا نہیں ہے جن کو میں نے نہیں پہنچائی. یہ لسٹ ڈاؤن کرے میں نے کیا کیا کانٹیکٹس ہیں, پھر اس کو ڈیوائڈ کرے کہ پورے سال میں ہر ایک کو بات پہنچانی. اس کے پاس ریئلی یہ محاورہ صحیح ہے کہ سر کھجانے کی خوشی ہوگی, اتنا وہ بزی ہو جائے گا کہ اتنے لوگوں کو اتنی باتیں پہنچانی. تو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جب وہ ذمہ داری نہیں ادا کی جاتی تو تب ویکنٹ ٹائم نکلتا ہے, تب انسان کہتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ کرنے کو نہیں. تو وہ والا جو بڑھاپے کا ایج گروپ جس کو بڑھاپا کہا جا رہا ہے لیکن ابھی فزیکلی اسٹل ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, فائنینشلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, تو اس کو تو یوز کرنا چاہیے, عورتوں کو بھی مردوں کو بھی, کہ اس چیز کو سوشل ورک کو کیا جائے. تو جب اتنا بزی ہوگا تو وہ فیلنگ نہیں آئے گی کہ بچہ علیحدہ ہوا ہے. اور لیٹس سپوز فیلنگ ہے اسٹل, تو یہ سمجھ جائے کہ یہ تو ہوتا ہے کئی بار کئی رشتوں کے اندر کہ جہاں بیلنس کریٹ کرنے کے لیے کوئی ایک شخص کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے. اب لڑکی قربانی دے کے دوسرے گھر آتی ہے تو رشتہ جنریٹ کرنے کے لیے تو ایک دنیا کی ایک ترتیب اللہ تعالی نے ترتیب بنائی ہے, اب وہ قربانی دے رہی ہوتی ہے تو قربانی دی نا اس کو. تو اسی طرح اس رشتے کو مینج کرنے کے لیے ایک نئی لڑکی بہو بن کے آ رہی ہے اور پیرنٹس کا اپنا ایک رول ہے, ان کا اپنا ایک زندگی ہے, تو اس سب کو مینج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین نے جو وے آؤٹ دیا, جو طریقہ بتایا وہ یہ کہ وہ اپنی زندگی گزارے. بلکہ علماء نے یہ بات لکھی کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لائے تو اگر کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتا نا تو وہ ایک مخصوص جگہ میں آبادی ہوتی. یہ دنیا میں جو پھیلی ہے نا وہ اسی طرح پھیلی ہے, رسک کی تلاش میں لوگ نکلے ہیں گئے ہیں, کمبائنڈ فیملی سسٹم کا کوئی اتنا رواج نہیں تھا. جو شادی شدہ ہوتا تھا وہ اپنی ایک زندگی شروع کرتا تھا, اس کی اپنی ایک فیملی گرو کرتی تھی, پھر ان کے بچوں کی اپنی فیملی گرو کرتی تھی, یہی ترتیب ہے. یہ ہم نے انڈو پاک میں خاص قسم کا کلچر کو پروان زیادہ چڑھایا ہے. تو وہ اس کے اندر رشتے عموماً خراب ہوتے ہیں, بنتے نہیں ہیں, اور اس قسم کی بچوں کی تربیت خواب رہ جاتی ہے جو یہاں ذکر ہوتا ہے. کیونکہ وہ پیرنٹس اگر کرنا چاہ رہے ہیں کوئی اور اس کو نہیں کرنے دے گا یا کچھ اور کر لے گا. تو اس میں کہیں پہ یہ کمی احساس نہیں دلایا جا رہا کہ پیرنٹس کی خدمت نہیں کرنی, پیرنٹس کو پوچھنا نہیں ہے, نہیں, وہ بھی بیلنس کریٹ کیا جائے گا کہ ان کی خدمت بھی رہے, ان کی ان کے ساتھ ملنا جلنا بھی رہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے باٹم لائن یہی ہے کہ علیحدہ رہنا کپل کا اس فیملی کے گرو کرنے کے لیے اور صحیح طور پر سارے حقوق و فرائض کی ادائیگی کے لیے یہی سولوشن ہوتا ہے وہ. اور جب اگر فائنینشیل انڈیپینڈنس بالکل ہی نہیں ہے بیٹے کی, تو پھر کم از کم یہ ہو کہ گھر کے اندر ایک کمرہ ہو, اس کے اندر اس لڑکی کا اپنا ایک چولہا ہو, اسی کے اندر کوکنگ ہو, کامن چولہا نہ ہو ایک گھر کا. یہ الٹیمیٹ سولوشن ہے, اس سے نیچے کوئی سولوشن نہیں. کسان کہ نہیں کامن گھر ہوگا, اس میں کمرے کے اندر انٹرفیئنس بھی ہوگی, پوچھا بھی جائے گا کیا رکھا جا رہا ہے, کہاں رکھا جا رہا ہے, کیوں رکھا جا رہا ہے, اور کوکنگ بھی ایک کامن کچن کے اندر ہوگی, اور پھر بہت محبت سے رہا جائے گا. یہ ایک شاید ایسی بات ہو جو جس کے حقیقت سے کوئی تعلق ہو. تو یہ بہت اہم چیز ہے, کیونکہ عام طور پہ یہیں سے اس میں کمی کی جاتی ہے, اور یہیں سے پھر سارا جو حقوق و فرائض کا امبیلنس جنریٹ ہو جاتا ہے میاں بیوی کے. تو پیرنٹس کا رول ہے کہ بچے کو تربیت کریں, اور لڑکے کا رول ہے کہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے, اور اگر کوئی اس میں ہنڈرنس کریٹ کرے گا, وہ پیرنٹس ہوں یا کوئی اور ہو, تو ان کی بات نہ مانے, کیونکہ اس پہ فرض ہے یہ بات نہ ماننا, کہ لڑکی کا بیسک رائٹ ہے جو شادی کے ساتھ ہی فوراً شوہر پہ ذمہ داری آتی ہے کہ اس کو گھر پرووائڈ کیا جائے, اس کو جگہ پرووائڈ کیجئے, اس کی انڈیپینڈنس کے ساتھ جہاں وہ رہ سکے. اب کچھ روایات میں ذکر کرتا ہوں جس سے ان حقوق و فرائض کو تھوڑا اور ایلیبریشن ہوگی. تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کہا, اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کہا کہ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے, اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کیا کرو, یعنی خوش اخلاقی کے ساتھ اور ان کے نفقے کی ادائیگی کے ساتھ, اور اگر بتقاض طبیعت وہ تم کو ناپسند ہوں تو تم بتقاض عقل یہ سمجھ کر برداشت کرو کہ ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو, اللہ تعالیٰ اس کے اندر تمہارے لیے کوئی بڑی منفعت یعنی فائدہ رکھ دیں. تو اس آیت مبارکہ کو ایکسپلین لاسٹ ایڈیز میں کیا گیا تھا, جہاں پہ یہ ذکر کیا گیا تھا کہ کئی بار میاں بیوی محبت نہیں ہوتی تو اس کو کیسے مینج کرنا ہے. لیکن نوٹیبل بات یہ ہے, غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں, مردوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ وہ عاشرہن بالمعروف, کہ ان سے اچھے طریقے سے گزران کرو, اور پھر وجہ جو بن سکتی ہے اچھے طریقے سے نہ رہنے کی وہ ہے ناپسندیدگی, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایکسپلین کریں, یعنی اللہ کی رحمت دیکھیں اور عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں مردوں کا رول وہ دیکھیں. تو ذکر کیا تھا کہ باپ بچی اپنی بیٹی کے بارے پریشان ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ شوہر اچھا گزران کرے, بھائی چاہتا ہے میری بہن کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ اتنے فکر مند ہیں, اتنا اس چیز کو ایمفسائز کر رہے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت اتار دی کہ مردوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, یہ تمہارے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنین میں کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور جو اپنی بیوی پہ سب سے زیادہ مہربان ہو. سنن ترمذی کی یہ روایت ہے. تو اب اس میں یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ کامل ایمان والا کون ہے, اس کے اخلاق اچھے ہوں. اب اخلاق کہاں اچھے ہو, معاشرے کے اندر بہت دوستوں کے اندر بہت اچھا ہے, وہ ایک کمپوننٹ ہے. کہا کہ اور جو اپنی بیوی پر سب سے زیادہ مہربان ہو وہ ہے سب سے اچھا انسان, اور مہربان کا مفہوم بیان کیا گیا. تو لطف و مہربانی یعنی الفاظ کی چوز کرنا دیکھیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے, جو اللہ تعالیٰ نے کیے, کہ جیسے چاہ رہے ہیں کہ بالکل اپنے دل و جان ان پہ نچھاور کرو, اس رشتے کو بس عارضی سے نہ نبھاؤ, دل و جان نچھاور کرو, ٹوٹ کے ایک دوسرے سے محبت کرو. ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہو, اور میں تمہارے مقابلے میں اپنی بیوی کے حق میں سب سے زیادہ اچھا ہوں. یہ بھی سنن ترمذی کی روایت. اب کرائیٹیریا جو سیٹ کیا ہے کہ سب سے بہتر انسان کون سا ہے, مرد کون سا ہے جو بہت نمازی ہو, جو بہت روزے رکھتا ہو, جو ساری رات عبادت کرتا ہو, یہاں اس سائز اس مبارکہ میں ذکر کیا کہ نہیں, جو بیوی کے ساتھ اچھا ہو, اس کے حق میں اچھا, بیوی گواہی دے کہ اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی, اس کی زبان سے, اس کے ایٹیکیٹ سے, اس کے ایٹیٹیوڈ سے, اس کے ہاتھ سے, اس کی جسٹس سے مجھے نہیں تکلیف پہنچی. یہ انسان کوشش کرنا چاہیے کہ بیوی گواہ بن جائے اور جہنم کے جانے سے آڑے آ جائے. کہ نہیں اس کو نہیں, اس نے میں سارا کچھ منسوخ کیا. اور کہا کہ میں جو ہوں نا تم سب کے مقابلے اپنی بیوی میں سب سے اچھا ہوں. خود اس کو ایکسپلین کیا کہ میں پریکٹیکل ایگزامپل ہوں کہ کیسے بیوی سے برتاؤ کروں گا. اسی طرح سنن ترمذی میں یہ بھی روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مرد کا ہر کھیل باطل ہے سوائے تیر اندازی اور گھوڑے کی تربیت اور اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کے, کہ یہ صحیح ہے. تو اب یہ ایک اور طریقہ ہے کہ سارے کھیل جو ہے نا, مطلب یہ کہ جو یوز لیس کھیل ہوتے ہیں کئی بار, تو ان کی نفی کی گئی. تو کہا کہ جس میں فزیکل ایگزرشن ہو, جن کا کوئی مقصد ہو, جس سے کوئی بینیفٹ ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی, وہ فائدہ مند ہے. تو اس میں جو اسپیشلی مینشن کیے گئے وہ یہ کہ تیر اندازی, کہ فزیکلی انسان فٹ ہوتا ہے, اور اس سے یہ بھی فائدہ ہے کہ جنگ ہو جائے تو اس میں اگر ضرورت پڑے تو وہاں پہ یہ کام آ سکتا ہے اس دور کے حساب سے خاص طور پر. پھر گھوڑے کی تربیت یہ بھی اسی طرح کہ فزیکلی فٹنس کا باعث ہوتی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جیسے میں نے بچے کی تربیت میں کہا کہ فزیکل گروتھ میٹر کرتی ہے, اسی طرح ہر انسان کی فزیکل فٹنس میٹر کرتی ہے, دین کا پارٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹاپے کو قیامت کی نشانیوں میں ذکر کیا ہے, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک موٹاپا پھیل جائے گا. یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے, پریشانی ہونی چاہیے کہ انسان کو کہ میرا میں اوور ویٹ ہو گیا ہوں, اور اس کو کم کرنا باعث ثواب سمجھنا چاہیے, کہ ود ان لمٹس لانا اپنے ویٹ کو باعث ثواب سمجھنا چاہیے, اس کو آپشن نہیں سمجھنا چاہیے. اور اس میں جو ایفرٹ ہو رہی ہوگی اگر صحیح نیت سے ہو رہی ہے باعث ثواب ہے. تو اپنے جسم کا بھی کی کیئر کرنی ہوتی ہے, اور اس کے لیے یہ ساری ایفرٹس ہیں یہ یوزفل ہوتی ہیں. انسان انڈلج ہو کسی کھیل میں, اس لیے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جم جانا بھی صحیح نیت کے ساتھ باعث عبادت و ثواب ہے. اس طرح انسان اتنا خوبصورت دین اللہ تعالیٰ نے دیا کہ دوسرے دھیان کے اندر خاص ریچولس کو عبادت سمجھا جاتا ہے. ہمارے تو ایون جم جانا, ایون فزیکل فٹنس کا خیال کرنا, وہ باعث عبادت اگر صحیح نیت سے. تو اس میں تیسری چیز جو ذکر کی اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کا, اب یہ الفاظ یوز کیے کہ ہنسی مذاق کرو, یہ ایک گھر کا ماحول, سیریسنیس, روب رکھنا, یہ مزاج ہے ہی نہیں دین کا. نہ جانے یہ کہاں سے ایک مزاج ذہن مردوں کے ذہن کے اندر آ گیا. بیوی کے ساتھ تو ہنسی مذاق ہوتا ہے, بچوں کے ساتھ تو کھیلا جاتا ہے, روب تو گھر سے باہر ہوتا ہے. وہ آگے وہ بھی روایت میں ذکر کرتا ہوں. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کوئی مومن اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے. اگر اس کی بیوی کی کوئی عادت اس کو ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے دوسری کوئی صرف اس کو پسند بھی ہو, صحیح مسلم کی روایت. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مردوں کی تربیت کی جا رہی ہے کہ بیوی سے نفرت نہ کرو, اور وہ بات ذکر ہوگی کہ طبیعی طور پہ کئی بار ہوتی ہے نفرت, ناپسند ہوتی ہے, تو اس کو مینج کرنا سیکھے, اس کے ایٹیکیٹ سیکھے, اس کو کیسے مینج کرنا. یہ سولوشن نہیں ہے کہ اسے نفرت کی جائے, اس کو بالکل اس کو توجہ نہ دی جائے. اور اس کا بھی جو وے آؤٹ بتایا وہ بھی اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ کئی ناپسندگی اسی وجہ سے ہوتی ہے, چند عادتیں ناپسند ہیں, بولنے کی عادت یا کوئی اور عادت. تو کہا کہ دوسرے پہ فوکس کرو, کوئی نہ کوئی پسندیدہ عادت بھی ہوگی. اور یہ معاشرے کے اندر رہنے کی ایک ادب ہے, کہیں پہ بھی انسان ہو تو کوئی انسان کئی بار ناپسند ہوتا ہے طبعی طور پر, تو اس کے ساتھ رہنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے, فوکس کرو اس کی اچھی عادت پر. اور سب سے زیادہ اپلیکیبل ہے گھر کے اندر. اسی طرح ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سوال کیا کہ بیوی کے حق کے بارے میں, کہ کیا حق ہے اس کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اسے کھلائے جب تم کھاؤ, اور اپنی بیوی کو پہنائے جب تم پہنو. تو دو بیسک رائٹس, کہ کھانے کو دینا, پہننے کو دینا, جس سٹینڈرڈ کو خود کھا پی رہے ہو اسی سٹینڈرڈ کو اسے کھلاؤ, جس سٹینڈرڈ کا خود پہن رہے ہو اسی سٹینڈرڈ کو اسے پہناؤ. تو یہ تو ڈوز کا ذکر کیا, اب ڈونٹس کا ذکر کہ یہ نہ کرنا. اور یہ عموماً تب ہوتا ہے جب ناپسندیدگی ہوتی ہے, جب غصہ آتا ہے, ناپسندیدگی ہوتی ہے, تو انسان اپنی لمٹس کراس کر جاتا ہے. اور لمٹس کراس کرتا ہے تو یہ ایسا رشتہ ہے کہ اب اس میں کون انٹرفیئر کرے گا. وہ گھر کے اندر کمرے کے اندر کا معاملات ہوتے ہیں. اب کوئی پولیس انٹرفیئر کرے نہیں کر سکتی, کوئی حکومت انٹرفیئر کرے نہیں کر سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تربیت کی کہ وہ عاشر ہونا بالمعروف, تنہائی میں تمہارے ساتھ ہے, وہ تم سمجھ رہے ہو تنہائی ہے لیکن اللہ تم دونوں کے ساتھ. اور یہ حدیث مبارکہ ذکر کی تھی کہ مرد شوہر بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے، بیوی شوہر کو دیکھ کے مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں. اور یہیں پہ یہ سمجھے کہ جو یہ تزکیہ کی اتنی ایفرٹ کی جاتی ہے، ذکر مراقبے کرائے جاتے ہیں، یہ کوئی مسجد تک محدود نہیں ہوتے کہ وہاں مقام احسان مل جائے. یہ اس کی ون آف دا مین اپلیکیشن یہ کمرے کے اندر ہوتے ہیں جب کوئی اور نہیں ہوتے اللہ کے سوا جو دیکھ رہا ہو، وہاں پہ انسان کو مقام احسان حاصل ہے کہ وہ اللہ کی عبادت ایسے کرنا جیسے اسے دیکھ رہے ہو، نہیں تو کم از کم یہ کہ وہ تمہیں دیکھ رہے، تو وہاں پہ کتنا حاصل ہے. اسی لیے ایک شیخ کے پاس آیا کہ مجھے مقام احسان حاصل ہو گیا. تو مقام احسان ایک حدیث میں ذکر ہے کہ جس میں انسان کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہو، یہ نہیں تو کم از کم یہ ہوتی ہے کہ اللہ انسان کو دیکھ رہے. تو اسے کہا یہ مقام احسان ہے. تو ایک شیخ کے پاس ایک شخص آیا کہ مجھے مقام احسان حاصل ہو گیا کہ جو نماز پڑھتا ہوں میں یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے. انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں ہوتے ہیں تب بھی یہ کیفیت ہوتی ہے. انہوں نے کہا وہاں پہ بھی یہ کیفیت ریکوائرڈ ہے، یعنی اسے کانسیپٹ ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں، وہاں پہ بھی ریکوائرڈ ہے اور اس جگہ یعنی رشتوں میں اس کو اپلائی کرنا یہ بھی عبادت کے اندر آتا ہے، یہ بھی اس حدیث کی اپلیکیشن کے اندر آتا ہے، مقام احسان کے اندر آتا ہے، اسی لیے ذکر مراقبہ کرایا جاتا ہے. اب خود سوچے اگر انسان کے اندر یہ تربیت نہ ہو، اس کو غصے پہ قابو نہ ہو، اس کو اس کے اندر حسد بغض کینہ مال کی محبت یہ سب اس کے کنٹرول میں نہ ہو یا اس کی تربیت نہ ہوئی ہو، کیسے ان حقوق و فرائض کی ادائیگی کو وہ انجام دے سکتا ہے؟ یہ نہیں انسان کر پائے گا. اور ظلم جنریٹ ہو جائے گا، اور حقوق بعد میں ظلم جنریٹ ہوگا تو اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. تو اس لیے کہا جاتا ہے تزکیہ فرض ہے، اس کو انسان ساری زندگی آپشن سمجھ کے بالکل سیکنڈری رکھتا ہے کہ وقت ملا تو کر لوں گا، کبھی کسی کے وقت ملا تو کسی نیک صحبت میں چلے گئے، نہیں تو ڈزنٹ میٹر، میری زندگی تو گزر رہی ہے. لیکن گھروں کے اندر ظلم ہو رہے ہوتے ہیں، جس گھر کو داستان سنو ظلم کی داستان ہوتی ہے عموماً، کبھی مشاور کی طرف سے، کبھی بیوی کی طرف سے. تو اس لیے کہا جاتا ہے تزکیہ فرض ہے، اس کی اہمیت ہے. تو کیا ڈونٹس کا کیا ذکر کیا کہ اس کے چہرے پہ نہ مارنا، اسے برا بھلا نہ کہنا، تو نہ کوئی فزیکل اسالٹ کرنا، نہ کوئی اس کو برا بھلا کہنا، یہ زبان سے اسے تکلیف دینا. اور تیسری چیز کہ اگر تنبیہ کے طور پر کچھ سے الگ کرنا ہو تو گھر کے اندر ہی الگ کرے، یعنی اسے مکان میں رکھے، گھر سے نہ نکالنا. تو یہ میں آگے ذکر کرتا ہوں کہ کئی بار اس نہج پہ تعلق پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کو کسی طرح سالو کرنا ہوتا ہے ایشوز کو، تو اس میں چند سٹیپس ہوتے ہیں، تو اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے وہاں پہ بھی ظلم نہ ہو. تو یہ تربیت کی گئی، وہ آگے میں اور اس کی ایکسپلینیشن کرتا ہوں انشاءاللہ. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں زیادہ ٹیڑھا پن اس کے اوپر کے حصے میں ہے، اس لیے اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر چھوڑو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، لہذا عورتوں کے ساتھ بھلائی کا اہتمام کیا کرو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا کہ عورت جو ہے پسلی سے پیدا کی گئی. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی غالباً پسلی سے یہ پیدا کی گئی تھی، جب حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا اس کی طرف یہ اشارہ ہے. لیکن ایک بات بتانا مقصود ہے، اس میں عورتوں کی نفی نہیں ہے، یعنی کمی نہیں ہے، ان کو کوئی ڈیگریڈ نہیں کیا جا رہا، ان کے مقام کو کم نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایک بہت امپورٹنٹ ریسپیکٹ بتایا جا رہا ہے. یہی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہی دین کی خوبصورتی اور حسن ہے، اور ہمارے لیے اس کی امپورٹنس ہے کہ اس میں انسان کی کیا سائیکالوجی ہے، کیا اس کی ایٹیٹیوڈز میں فرق ہوتے ہیں یا کیا ہوتے ہیں، وہ ایکسپلین کیے جاتے ہیں تاکہ حقوق و فرائض کی ادائیگی آسان ہو. تو کیا ذکر کیا گیا کہ پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پھر یہ بتایا کہ اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے نا، اگر یہ رب بونز ہیں تو سیدھا کرنے کی کوشش کرو ٹوٹ جائے گی، وہ ٹیڑھی ہے ٹیڑھی رہے گی، سیدھا کرنے کی جو ایفرٹ کرے گا وہ ٹوٹ جائے گی. تو یہی بتایا کہ اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی، ہاں اگر سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرو گے وہ ٹیڑھی رہے گی. تو یہ ساری بات ذکر کر کے آخر میں عورتوں سے بھلائی کا اہتمام کیا کرو، بھلائی کا معاملہ کیا گیا. اب یہ میسج کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے، اور اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے رشتے خراب ہوتے ہیں عموماً. ایکچولی نا جینڈر ڈفرینسز ہیں, جس طرح کچھ تو ہم جانتے ہیں عموماً سارے ہی جانتے ہیں, وہ فزیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں, جس کو میڈیکل ٹرمینالوجیز میں کہہ رہا ہوں کہ انیٹمی میں ڈفرینس ہوتا ہے, ساخ میں ڈفرینس ہوتا ہے, پھر ان کی فیزیولوجی کے اندر کوئی ڈفرینسز ہیں. تو جیسے اسپیسیفک ڈیز ہوتے ہیں عورتوں کے ہر مہینے, تو یہ ڈفرینس ہے, تو ان کی ساخ میں ڈفرینس ہے, انیٹمی ظاہر میں ڈفرینس ہے, ان کی فیزیولوجی میں ڈفرینس ہے, اسی طرح ان کی سائیکالوجی میں ڈفرینس ہے دونوں جینڈر کے, وہ یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا. اس میں ایک بہت سارے ڈفرینسز, اس پہ کتاب لکھی جا سکتی ہے. ایک ڈفرینس بہت بڑا ہوتا ہے ایموشنز کو مینج کرنا, یا ایموشن نل ڈفرینس جس کو کہا جا سکتا ہے, کہ مرد کو اپنے جذبات کو مینج کرنے کا ایک علیحدہ طریقہ ہوتا ہے, عورتوں کا علیحدہ طریقہ ہوتا ہے, اور ان میں انٹینسٹی جذبات کی بھی ڈفرینس ہوتی ہے, ڈفرینٹ ہوتی ہے, ایموشنز کی انٹینسٹی وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. جس طرح ظاہری ساخت فرق ہے, یہ بھی فرق ہے. اگر عورت کو محبت ہوگی تو انتہا کی ہوگی, عورت کو نفرت ہوگی تو انتہا کی ہوگی, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک صفت رکھی ہے, اور یہ فائدہ مند ہے, کیونکہ ان کی مینلی جو تخلیق ہے, جو ان کی جو کریشن ہے, اس میں بہت بڑا اس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے, ان کی جو ڈیوٹی ہے, ان کا جو رول ہے معاشرے کے اندر. دوسرے لفظوں میں جو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, ان کی جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ اس کے مطابق ان کی ساری چیزیں بنائی گئی, اور وہ کیا ہے مینلی, کہ دنیا میں نئی جنریشن کا آنا اور اس کی پرورش کرنا. تو اسی لیے ان کی نیٹ میں جو فرق ہے, فیزیولوجی فرق ہے, وہ سارا اسی پہ فوکسڈ ہے. تو اسی طرح جو ان کی سائیکالوجی وہ بھی اس پہ فوکسڈ ہے. تو جب عورت کو زیادہ محبت ہوتی ہے کسی چیز سے, تو بچے سے انتہا کی محبت ہوتی ہے, بچے کے بارے میں فکر مند رہتی, اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. جو ہم حج اور عمرے میں ایک اہم رکن کرتے ہیں صحیح کا, وہ اسی جذبے کی وجہ سے وجود میں آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا وہ پسند ہے جذبہ, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا. کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پینے کو نہیں تھا کچھ, کھانے پینے کو, تو جو ماں کی ممتا تھی وہ بے چین ہوگی, وہ محبت انتہا کی تھی. تو وہ کبھی صفا پہ جا رہی ہے پہاڑی پہ, کبھی مروہ پہ جا رہی ہے, کوئی کچھ نظر آئے, تو ان کی یہ صحیح یہ بھاگنا, یہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک یہ جاری کر دیا کہ کوئی حج نہیں ہوگا, کوئی عمرہ نہیں ہوگا جب تک یہ نہیں ہوگا, اس کی کاپی نہیں کی جائے گی. تو یہ ان کی یہ جو ایموشنز ہیں, اللہ کو پسند ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ رکھے ہیں, اللہ کو پسند ہے اگر اس کا صحیح یوز ہو جائے. لیکن جب مس یوز ہوتی ہے تو اتنا ہی نقصان ہوتا ہے, وہ انشاءاللہ حیا کے ٹاپک کے اندر میں کور کروں گا. تو ان کے ایموشنز فرق ہے, مینج کرنے کا انداز فرق ہے, ان کے وے آف تھنکنگ فرق ہے, مرد کی وے آف تھنکنگ فرق ہوتی ہے. کئی بار مرد اور پیرامیٹر سے چیزوں کو مینج کر رہا ہوتا ہے, یا اس پہ تھنکنگ کر رہا ہوتا ہے, اس کی مطلب کہ گولز ہی کچھ اور ہوتے ہیں, ویژن ہی کچھ اور ہوتی ہے, اور اس کے کچھ اور ہوتے ہیں. ایستھیٹک سینس میں فرق ہوتا ہے, عورت کے اندر کچھ اور ہے, مرد کے اندر کچھ اور ہے. وہ ایسی ایسی بات پک کر لے گی مرد کی نظر سے بھی نہیں وہ گزری ہوگی. ڈیسیژن میکنگ انداز فرق ہے, ان جذبات کی وجہ سے ڈیسیژن میکنگ انداز پہ بھی اس کا امپیکٹ آتا ہے. گول سیٹنگ فرق ہوتی ہے, کئی بار شارٹ ٹرم لانگ ٹرم گولز میں فرق ہوتا ہے, مرد کا کوئی اور طریقہ ہوتا ہے, عورت کا کوئی اور طریقہ ہوتا ہے, بہت سارے فرق ہے. تو یہ سمجھنا کہ عورت میرے مطابق سوچے, میرے مطابق مینج کرے چیزوں کو, یہ غلطی ہے شوہر کی. جو میں نے کہا کہ جو رشتے خراب ہوتے ہیں اس میں بہت بڑا فیکٹر یہ ہے, تو یہ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ ٹریننگ ہونی چاہیے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ ایک بالکل اس کی سوچ لے رہا ہے, ان شارٹ. تو مجھے اس کی سوچ کو اپنی سوچ کے مطابق نہیں ڈھالنا, اور یہ عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مرد کی سوچ علیحدہ ہوتی ہے. دونوں کی اگر تربیت ہو تو بڑا ایزی تھی مینج کر لیں ایک دوسرے کو, اگر پتا ہو کہ اس جو یہ ڈفرنس اوپینین آ رہا ہے, جو ٹسل جنریٹ ہوئی ہے, فرکشن جنریٹ ہوئی ہے, اس کی اور کوئی وجہ نہیں, اس کی وہ نیچرل ڈفرنس آف پرسنالٹیز ہے اور وے آف تھنکنگ ہے, یہ وجہ ہے, اس کی وجہ اور کچھ نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہم کوئی مس میچ ہے, ہمارے اندر کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, نہیں, یہ نہیں ہے. وہ صرف ایک نیچرل جو ڈفرنس ہے وہ ہے, اور دونوں کو نہیں پتا تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کوئی ڈفرنس اوپینین ہے, ہم تو کمپیٹیبل ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, وہ عورت مرد کی فارمیشن میں فرق ہے. تو یہی حدیث مبارکہ میں ذکر کی کہ ان کی جو فارمیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اب تم چاہو کہ نہیں وہ میری مطابق ہو جائیں, وہ مرد کی سوچ سے سوچیں, وہ مرد کی وے آف تھنکنگ مطابق فیصلے کریں, اس کے مطابق ان کی ایموشنز ہوں, ڈیسیژن میکنگ ہو, گول سیٹنگ ہو, ہر چیز اس کے مطابق ہو, تو ہاؤ از اٹ پاسبل پہلی بات وہ ٹیڑھی یا ٹیڑھی رہے گی؟ یہ بتا دیں کوشش کی وہ جس طرح کی ویسے ہی رہے گی, اس کی سوچ اس کو چینج کرنے کی ایفرٹ نہ کرنا. جو شخص یہ کر رہا ہے نا اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے, یہ بتایا گیا ایسا نہ کرنا. کیا ہوگا اس کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ جائے گا, اس کم سمجھی کی وجہ سے, اس لیک آف نالج کی وجہ سے, انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے رشتہ ٹوٹے گا, وہ افیکٹ ہوگا, اینڈ ریزلٹ جو مرد چاہ رہا ہے وہ نہیں آئے گا. تو کرنا کیا ہوتا ہے کہ جب رشتہ جڑے تو جو میں نے ذکر کیا تھا کہ شروع کے دنوں میں اپنی لائکنیس اور ڈس لائکنیس کو مینشن کرتے, وہ دونوں نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اس کے مطابق اپنے اپنے مزاج کو ڈھال لیں, کہ مطلب یہ کہ دوسرے کی جو ناپسند ہے اس کو نہیں کرنی, جو پسند ہے وہ کرنا ہے, وہ اس کے مطابق زندگی گزارے. باقی مرد بھی نہ یہ چاہے کہ عورت بالکل میرے مطابق سوچے, عورت بھی نہ چاہے مرد بالکل میرے مطابق سوچے. اب ڈفرنٹ اوپینین جو کریٹ ہوگا اس کا کیا سولوشن ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ فصالحات وقانطات, ان کو عورت وہاں سبمٹ کر دے کہ ڈیسیژن میکنگ گھر چلانے کے حوالے سے مین ڈیسیژن میکنگ جو ہے مرد کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سولوشن دیا. اس کو کمپلیکیٹ نہ کرے کوئی, ان کو کہ نہیں ایسا کیوں ہے, ویسا کیوں ہے, ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا, ایسے کر لیتے ویسے کر لیتے, نہ کمپلیکیٹ کرے. دونوں میں رہیں گے ڈفرنٹ اوپینین اس سوچ کے فرق ہونے کی وجہ سے, بس سولوشن یہ ہے کہ مرد اور سبمٹ کر دے کہ ٹھیک ہے فائنل ڈیسیژن آپ کا, آپ جو سمجھ دیں وہ کر لیں. تو یہ اس حدیث مبارکہ میں ایکسپلین کیا گیا ہے. تو اس کو بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا, کہ کئی بار کیسز آتے ہیں کہ بہت سمجھایا عورت کو یہ اس طرح سے اپنے مزاج کو بدل لے, اس طرح کر لے, اس طرح کر لے, لیکن اسٹل وہ ویسے ہی ہے. سالوں کے سال گزر گئے ہیں, لمبی ڈسکشنز ہوئی ہیں, لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو وہ یہ مرد کی غلطی ہے جو وہ کر رہا ہے, وہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. وہ پہلے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ کرنا, بلکہ ان کی خوبیوں سے فائدہ اٹھائے, وہ ان کے رائٹس دے, عورت اپنے ڈیوٹیز پوری کرے اور ان کی خوبیوں کی طرف متوجہ رہے جیسا ذکر ہوا. تو اگر انسان سمپلیفائی کر لینا لائف کو تو بہت خوبصورت زندگی گزر سکتی ہے. ان کی خوبیوں میں نظر رکھا کرے, با وفا ہے, اس نے اپنے گھر کی قربانی دی, میرے ساتھ آ کے رہنا شروع کر دیا, میری اولاد کی وہ ماں ہے, وہ با وفا ہے, وہ با حیا ہے, اس نے میرے لیے کیا کیا کمپرومائزز کی ہیں اور کیا کرتی ہے میرے لیے کمپرومائزز. تو اگر وہ بیسکس پہ بھی ہے نا, جو میں نے ذکر کیا کہ وہ حیا کی حفاظت کر رہی ہے, مال کی حفاظت کر رہی ہے, آبرو کی حفاظت کر رہی ہے شوہر کے, اور بیسک سے پوری کر رہی ہے, تو یہی اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ مرد کو اسی پہ خوش ہو جانا چاہیے, بجائے کہ اسے ڈیمانڈ کرے کہ وہ یہ بھی کر لے, وہ یہ بھی کر لے, ایسا کیوں نہیں کرتی, ویسا کیوں نہیں کرتی. ہاں یہ چیزیں نہیں کر رہی جو بیسکس ہیں, تو وہاں پہ پھر اس کا کوئی سولوشن ڈھونڈنے کی ایفرٹ کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے خاص طور پر. اس طرح ایک اور روایت میں ہے کہ لوگوں اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو, تم نے ان کو اللہ کی ماں کے ساتھ عقد میں لیا ہے, اللہ کے کلمے کے ذریعے سے ان سے فائدہ اٹھانا حلال ہوا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو کتنا امفیسس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو, کیونکہ ان کا کئی بار سوسائٹی بھی ان کو ان کی ہیلپ کے لیے نہیں آتی, کوئی ان کی ہیلپ کے لیے نہیں آتا. تو مردوں کا یہ مین رول ہے کہ اس رشتے کو بہترین طور پر ادا کرے. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے, سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے اور بہت یہ جامع روایت ہے, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے یہ ہے بھی اسپیسیفک اوکیجن کا, اور وہ اسپیسیفک اوکیجن ہے حجت الوداع کا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا تھا, اس میں بہت دین کی سمری بیان کی تھی, کور میسج بیان کیے تھے. تو ان میں سے ایک میسج یہ ہے جو میں ہمیں ذکر کر رہا ہوں. تو اس میں کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور وعد و نصیحت فرمائی, اور پھر فرمایا کہ خوب سن لو, میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں, تم اس نصیحت کو قبول کرو. تو ورڈز بھی بڑے میٹر کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو امفسائز کیا جاتا ہے. تو میں نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور تم اس کو قبول کر لو. اور پھر آگے یہ فرمایا کہ اس لیے کہ وہ خواتین تمہارے پاس تمہارے گھروں میں مقید رہتی ہیں, قید ہیں. اب یہ ہے وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں, جس کو اس طرح سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کہ انہوں نے گھر شفٹ کیا ہے, پیرنٹس کے گھر سے ایک مرد کے گھر میں آ گئی, ایک شوہر کے گھر میں آ گئی, اور چونکہ اس گھر سے باہر جانا یا اس میں کسی کا آنا جو لاسٹ سیٹنگ میں ذکر ہو چکا ہے وہ شوہر کا رائٹ ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق ہوگا, تو اس لیے اس کے لیے ورڈ ذکر کیا کہ جیسے وہ قید ہو. یعنی یہ ظاہر بات ہے گھر سے نکلنا شوہر کی پرمیشن پہ ہے, گھر میں کسی کے انٹرنس شوہر کی پرمیشن میں ہے, تو انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے شوہر کے لیے. یہ شوہروں کو سمجھنا چاہیے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, انہوں نے کیا قربانی دی ہے. جسٹ ریئلائز اٹ, وہی تمہیں سمجھ میں آگی, تم کہو کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے جو اس نے قربانی دی ہے میرے لیے. تو اگر یہی انسان کو سمجھ میں آ جائے نا اس کی قربانی, تو انسان ایڈمٹ کر لے کہ مطلب اور کوئی شکوا شکایت اسے نہ ہو کہ ایسا کیوں نہیں ہو ویسا کیوں نہیں. اور پھر آگے ذکر کیا, اس کو اور ایکسپلین کیا کہ گھر میں قید ہیں اس کو کیا مطلب, یعنی تمہیں ان پر صرف اتنا حق حاصل ہے کہ وہ تمہارے گھر میں رہے, اس کے علاوہ شرن ان پر تمہارا کوئی مطالبہ نہیں. کتنے افسد ہے ان کی اس قربانی کو سوچو, اور ان پہ کوئی مطالبہ نہیں. وہ تمہاری روٹی پکائیں کوئی مطالبہ نہیں, وہ تمہارے کپڑے دھوئیں کوئی مطالبہ نہیں, وہ تمہارے کپڑے استری کریں کوئی مطالبہ نہیں, وہ کوئی ان کی ڈیوٹی نہیں ہے. انہوں نے یہ جو تمہاری قربانی دینی یہ الٹیمیٹ ہے, باقی سارے ان کے تمہارے پر احسان ہوتے ہیں. یہ سمجھے انسان, انسان نے کبھی ریئلائز کیا اس نے پہلی بات یہ قربانی دی, دوسری بات وہ احسانات پہ احسان کرتی ہے مجھ پہ. یہ صبح جو ناشتہ ملتا ہے نا, یہ کوئی اس کی ڈیوٹی نہیں ہے, وہ احسان کر رہی ہوتی ہے. یہ مرد کا کام ہے اس کو روٹی پرووائڈ کرنا, عورت کا کام نہیں ہے مرد کو روٹی پرووائڈ کرنا. جو روٹی نان نفقے کی بات ہوتی ہے, تو یہ مرد کا کام ہے کہ اس کو ناشتہ ملے, مرد کا کام ہے اس کو دوپہر کو کھانا ملے, مرد کا کام ہے رات کو کھانا ملے, مرد کا کام ہے اس کو کپڑے دیے جائیں. عورت کا کام نہیں ہے کہ یہ سب کچھ مرد کو پرووائڈ کرے. جو کچھ ہو رہا ہے یہ بات نہیں کہ عورتیں نہ کریں, جس طرح میں ذکر کیا تھا اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہیں, کچھ شرعی ذمہ داری ہوتی ہیں, لیگل رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہوتی ہیں. تو یہ اخلاقی طور پہ عورت مرد کی خدمت کر رہی ہوتی ہے آخرت کے لیے, اللہ کے لیے. لیکن مرد اس کو اپنے اوپر اپنا حق سمجھنا شروع کر دے, عورت کا ڈیوٹی سمجھنا شروع کر دے, احسان کو ڈیوٹی سمجھنا یہ ظلم ہے. وہ احسان کر رہی ہے, کبھی اس کو شکریہ ادا کیا, اس کو اس کے لیے کچھ ایڈمائریشن کا کوئی ورڈ نکلا, کوئی جملہ نکلا کہ آپ نے میرے لیے کیا کچھ کیا, آپ مجھے یہ بھی دیتی ہیں, یہ بھی دیتی ہیں, ایسا بھی کرتی ہیں, ایسا بھی کرتی. کبھی یہ کہا اس, وہ بیچاری زندگی اپنی قربان کر دیتی ہے, اپنی صحت قربان کر دیتی ہے, سب کچھ قربان کر دیتی ہے, اور ایک وقت کا کھانے میں نمک دے دو اسے شکوا ملتا ہے, اسے شکایت ملتی ہے, اسے غصہ ملتا ہے. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ ظلم صرف قرآنوں کی طرف سے نہیں ہوتا, گھر گھر میں ظلم ہے, اور اس میں پکڑ ہونی ہے. جب قرآن میں ظالموں کے بارے میں پڑھے, حدیث میں ظالموں کے بارے میں پڑھے, اپنا اس فیض میں شامل کرے اگر اس کا یہ ایٹیٹیوڈ. اور یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان عورتوں پہ بھی کہ کتنی بڑی وعید ہے, یا ان پہ وہ کتنا بڑا ظلم کر رہی ہیں جو مردوں کے ساتھ نہیں رہتے. مرد کہتا ہے ادھر رہو, میرا لیونگ اسٹینڈرڈ یہ ہے, اس پہ کمپرومائز کر لو. وہ کہتی نہیں, میں تو ایسا لیونگ اسٹینڈرڈ چاہیے, میں تو ایسے گھر میں رہوں گی, میں تو ایسا گھر چاہیے. وہ کہاں سے پرووائڈ کرے, کیسے پرووائڈ کرے, اس کی انکم تھوڑی. تو یہ ان کی طرف سے ظلم ہے. ان کی مین قربانی یہ کہ وہ شوہر کے ساتھ رہتے ہیں. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کو ساتھ رہنا چاہیے. شوہروں کی طرف سے یہ بھی کئی بار ظلم ہوتا ہے کہ بیویوں کو علیحدہ کر دیتے ہیں فار سم ریزن, دوسرے ملک بھیج دیا, دوسرے شہر بھیج دیا, اپنے کسی پرپز کے لیے, دنیاوی پرپز ہو یا کوئی اور پرپز ہو. تو یہ بھی ظلم ہے مردوں کی طرف سے. کسی وجہ سے اگر علیحدہ ہونا ہی پڑے, تو اس میں بھی ایک ٹائم لمیٹیشن ہے, 4 مہینے سے زیادہ عورت کی رضامندی کے بغیر, دلی رضامندی کے بغیر نہیں علیحدہ رہا جا سکتا. دلی رضامندی, دلی رضامندی یہ نہیں ہوتا زبردستی اس پہ کہو نہیں بس ایسے ہی کرنا ہے. اور بیچاری کیا کرے, مجبور ہے, وہ گھر چھوڑ آئی, اس کا کون, کئی بار پیرنٹس بھی فوت ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ بھی مجبور ہوتی ہے. دلی رضامندی وہ ہوتی ہے کہ دل سے وہ چاہ رہی ہو کہ ہاں ٹھیک ہے میں علیحدہ رہتی ہوں, آپ اس پرپز کو پورا کر لیں. اور بہت مشکل ہے دلی رضامندی معلوم کرنا, تو اس لیے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. رشتہ ساتھ رہنے کے لیے بنا, یہ کوئی علیحدہ رہنے کے لیے نہیں بنا. مال کی کمی آتی آ جائے, کچھ اور کمپرومائز کرنے پڑتے کر لے, علیحدہ رہنے کا تصور بھی نہ ہو. اور پھر آگے فرمایا, یہ حدیث مبارکہ پوری کر کے میں آج کی بات ختم کرتا ہوں. پھر آگے فرمایا اسی خطبے میں کہ ہاں اگر وہ عورتیں گھر میں کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں, تو بے حیائی کسی قیمت پہ برداشت نہیں. اور پھر اس کے سولوشن کیا ہے, تو وہ بھی اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ کہ ان کو نصیحت کرو اور اس کے بعد اگر وہ باز نہ آئے تو ان کا بستر الگ کر دو, اور پھر بھی اگر باز نہ آئے تو بوجہ مجبوری اس بہائی پر ماننے کی بھی اجازت ہے, بشرطے کو مار تکلیف دینے کی والی نہ ہو. یہ واضح ہے اس حدیث مبارکہ میں, تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے, وہ ایک میسج دینے کے لیے. اس کے بعد اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں اور بعد آ جائیں, تب اس کے بعد کوئی راستہ ان کے خلاف تلاش نہ کرو, یعنی ان کو مزید تکلیف پہنچانے کی کوئی گنجائش نہیں. اتنی ڈیٹیل تھی. اور پھر اسی حدیث مبارکہ اسی خطبے میں یہ بھی فرمایا آگے کہ خبردار, اب انداز دیکھیں, اللہ خبردار ان عورتوں کا تم پر یہ حق ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو, ان کے لباس میں, ان کے کھانے میں, ان کی دوسری ضروریات جو تمہارے ذمہ واجب ہیں تم ان میں احسان سے کام لو. صرف یہ نہیں کہ بس جو ضروری ہے ناگزیر ضروری چیزیں وہ پوری کر دو, بلکہ احسان فراخ دلی اور کشادگی سے کام لو, ان کے لباس اور کھانے پہ خرچ کرو. تو یہ پورے ڈیٹیل ہے کہ یہ نہیں کہ روٹی کپڑا مکان میری فرض ہے نا مجھ پہ تو بیسک منیمم دے دو, نہیں, احسان کا معاملہ کرو, خرچ کرو ان پہ. یہ بہترین خرچ ہے جو انسان خرچ کرتا ہے, اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کے مطابق اس کو رکھو, کم نہ رکھو. کہ یہ بھی کئی بار کمی ہوتی ہے کہ انسان کما رہا ہوتا ہے اور جیسے کہتی ہے میں یہ فرنیچر بدلنا چاہتی ہوں, انسان کہتا نہیں, جہاں پھر سمجھ لے کہ عورت کے استھیٹک سینس فرق ہوتا ہے مرد کا فرق ہوتا ہے, وہ ضرورت محسوس کر رہی ہوتی ہے فرنیچر پرانا ہو گیا, اور مرد کی انکم بھی ہوتی ہے, اس کا کوئی ظلم نہیں کر رہی ہوتی عورت, وہ اپنی ڈیزائر رکھ دیتی ہے. اب مرد چونکہ بتایا اس کی سوچ فرق ہوتی ہے, اس کو میٹر نہیں کرتی کوئی چیز پرانی ہوگی, اس کی زندگی گزارنے کا سٹائل اور سوچ ہی فرق ہوتی ہے, وہ بیسک ڈیفرنس کی وجہ سے, تو وہ کہتے نہیں, تو وہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہا شوہر, وہ اس حدیث کے خلاف کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کا معاملہ کرو, یہ اگر وہ چاہ رہی ہے تو اس کو کر لو. تم نہیں سمجھ رہے کہ یہ کیوں چینج کرنا ہے, اس کو سمجھ میں آ رہی ہے, یہ اگزامپل دے رہا ہوں. تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے لڑائی جھگڑے کی, تو یہ بلا وجہ کی صرف نہ سمجھیے دین کو, نہ سمجھنے کی. اور کئی بار مرد کے ذہن میں حاوی ہوتی ہے سیونگس کرنی ہے اور بیوی بچوں میں خرچ نہیں کر رہا ہوتا, یعنی کہ اس طرح کے معاملات میں کہہ رہا ہوں, جہاں وہ چاہ رہی ہے کہ کچھ چیز چینج کر لیں, ایڈ کر لیں گھر میں, تو شوہر نہیں سیونگس کرنی ہے. تو یہ بھی شرعی اور دینی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, یہ کنجوسی میں ہی آئے گا, یہ بخل میں ہی آئے گا, جو ایک روحانی بیماری ہے. ان پہ خرچ کر کے خوش ہوا کرے بیوی بچوں پہ, اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے. یہ ذخیرہ آخرت ہے جو خرچ کر دیا, جو بچا دیا, وہ کئی بار ذخیرہ آخرت نہیں ہوتا, وہ تو ابالے جان کئی بار بن جاتا ہے. تو بیوی بچوں میں خرچ کر کے خوش ہوا کرے, اور اس کا صحیح معیار عموماً عورتیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے. تو گھر کے اندر عورتوں کو ڈیسیژن کرنے دیا کرے کہ ایسا گھر رکھنا ہے ویسا گھر رکھنا ہے, پردے کیسے ہوں گے, صوفے کیسے ہوں گے, بیڈ کیسے ہوں گے, فرنیچر کیسا ہوگا, لیٹ دیم ڈیسائڈ, کہ وہ بہتر فیصلہ کریں گے اپنی استھیٹک سینس کی وجہ سے, اپنی اس خوبی کی وجہ سے جو مرد نہیں کئی بار کر پا رہے ہوتے ہیں. ہاں, بچے کو کون سے اسکول میں پڑھانا ہے, اس کی تربیت کیسے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, یہاں پہ ڈیسیژن میکر مرد ہو, تو یہ بیلنس ہوتا ہے. وہاں گھر کے اندر اسے الاؤ کرے, اسے خوش ہوا کرے. اب یہاں پہ بھی میں ٹپ دے کے بات ختم کرتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ مرد کیسے اس چیز کو ڈیل کرے. تو وہ اس طرح ڈیل کر سکتے ہیں کہ اپنی انکم کے اندر, سیلری کے اندر جو بھی انکم ہے, ایک ہڈن پورشن رکھ لیں. ہڈن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وائف کو نہ بتائیں گے پورشن رکھا ہوا, ہڈن ایک پورشن رکھ لیں, کہ یہ اس لیے ہے کہ جب وائف کو فرمائش کرے گی تو میں اس کو پوری کروں گا, لیکن اسے نہیں بتاؤں گا یہ پورشن ہے, ورنہ پھر امبیلنس کریٹ ہو سکتا ہے, اس کی ڈیمانڈ اس سے اور بڑھ جائے. تو جیسے وہ فرمائش کا اظہار کرے تو یہ کہ بالکل اس کو بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے, بلکہ ایسا نہیں, اس سے زیادہ لے لیتے. اب کتنا اچھا ریلیشن شپ ہو جائے گا, بیوی خوش ہو جائے گی, اب اسے بوجھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے بجٹ میں رکھا ہی نہیں ہوتا, سوچ میں رکھا ہی نہیں ہوتا. تو جب وہ کہتی ہے تو اسے ہوتا ہے کہ میرا بجٹ خراب کر رہی ہے اس کی یہ فرمائش, اور اس کی فرمائش پہ ناجائز بھی نہیں ہوتی. بتایا وہ مرد سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوتا, مرد لیونگ سٹینڈ سے اتنا لو رہ رہا ہوتا, بیوی کبھی کہہ دیتی ہے کہ ہم یہ نہ کر لیں تو آگے سے وہ ناراض ہو جاتا. اب بیوی اس رشتے کو تو نہیں خراب کرنا چاہتی, وہ چپ ہو جاتی, لیکن وہ سمجھے کہ اس حدیث کے مخالف ہے وہ شوہر, اور اپنے آپ کو شوہر کئی بار بہت دیندار سمجھ رہا ہوگا, میں تو بہت دیندار ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا حسن نصیب فرما دے, اس کی جو ٹیچنگز کا حسن ہے نا, اگر وہ امپلیمنٹ ہو جائے تو پوری دنیا اس دین کی طرف لپکے، یہ ہم ہیں جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ٹیچنگز ہیں کیا، ہم امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ سے ایک غلط امپریشن دین کا پوری دنیا میں گیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کو صحیح، اس کے حسن کو صحیح سمجھ نہیں پاتے. تو اللہ تعالی ہمیں ہمارے اوپر دین کی پوری معلومات اور علم کھول دے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. دعا کر لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا اللہ پاک، آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں، تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام عظمتیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں، تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک، آپ کے عاجز مسکین بندے اور بندیاں آپ کے در پہ حاضر ہیں. یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، ہر بار جب قرآن کھولتے ہیں تو یا اللہ پاک سوائے شرمندگی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا. یا اللہ پاک، شرم سے سر جھک جاتے ہیں. یا اللہ پاک، اتنے خوبصورت دین کو نہ سمجھا، نہ عمل کیا، نہ پھیلایا. یا اللہ پاک، ہم بھی پریشان، معاشرہ بھی پریشان، گھر گھر پریشانی، گھر گھر غم. یا اللہ پاک، اور پوری دنیا میں یا اللہ پاک پریشانی ہے. یا اللہ پاک، یقیناً اس کا سبب ہم ہیں کہ یا اللہ ہم نے کمی کوتاہی کی، سستی دکھائی. یا اللہ، دوسری چیزوں کو فوقیت دے دی اس علم پر. یا اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دیجئے. یا اللہ، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک، آج ہمیں توفیق دے دیجئے کہ یا اللہ اس علم کو ہم سمجھیں. یا اللہ، اس پہ عمل پیرا ہوں، اس کو آگے پھیلائیں. یا اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ، کب تک یہ دن و رات گزرتے رہیں گے؟ یا اللہ، عمر تو بہت تھوڑی رہے گی، کب چیزوں ان چیزوں پہ ہم عمل پیرا ہوں گے؟ اللہ، رحم فرما دیجئے. اللہ، توفیق تو آپ کی طرف سے آتی ہے. اللہ، توفیق دے دیجئے، دے دیجئے، دے دیجئے. یا اللہ پاک، جو گناہ ہو گئے اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے. اللہ، ہم نے لوگوں کے دل توڑے، کتنی بار اپنی بیویوں کے دل توڑے، کب کتنی بار اپنے شوہروں کے دل توڑے. یا اللہ، اپنی والدین کے توڑے. یا اللہ پاک، جو رشتہ دار تھے ان کی حقوق پورے نہ کیے. یا اللہ پاک، ایک جرائم کی لمبی فہرست ہے. یا اللہ، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے. سب رشتوں کو آسان طور پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک، ہماری دنیا بھی اچھا کر دیجئے. اور یا اللہ پاک، ہمارے دین کو بھی اچھا کر دیجئے. یا اللہ، جب موت کا وقت آئے تو کلمے والی، یا اللہ پاک، راحت والی موت نصیب فرمائیے گا. اور یا اللہ پاک، جو قبر میں جائیں تو یا اللہ پاک، اپنی رحمت کا سایہ ہمارے اوپر ڈال دیجئے گا. اور یا اللہ، حشر کے معاملہ ہو تو بغیر عذاب، بغیر حساب جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے گا. یا اللہ پاک، ہمارے والدین، مشائخ، اساتذہ کی صحت و برکت پیدا فرما دیجئے. جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پاک، ہمارے بچوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. یا اللہ پاک، پوری دنیا پہ رحم والا معاملہ فرما دیجئے، خصوصا مسلمانوں پہ رحم والا معاملہ فرما دیجئے، اور بالخصوص ملک پاکستان پہ رحم والا معاملہ فرما دیجئے. اندرونی بیرونی خدشات سے، فتنوں سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ پاک، جو بھی خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیر نصیب فرما. جن شروع سے پناہ مانگی ان شروع سے پناہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. وبرحمتک یا ارحم الراحمین.